بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سے انشاءاللہ جو جس گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ٹاپک تو وہی ہے کہ جس پر آپ سے شروع سے بات ہو رہی ہے, انسان شناسی کے حوالے سے. اور انسان شناسی میں اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے بہت سارے پاسبل ویز تھے, لیکن ہم نے آپ کے سامنے جس طریقے کو اپنایا وہ زیادہ ڈائریکٹڈ تھا ٹورڈز پریکٹیکل سائیڈ. یعنی میں کسی بھی اب تک فلاسفیکل بحث میں میں نے اپنے کو انوالو نہیں کیا انسان شناسی کے حوالے سے, بلکہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیتوں کی روشنی میں کہ جہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرق مومنین کافر منافق ان کے درمیان فرق کے انسانوں میں کیٹیگرائزیشن کیا ہے اس زندگی کے حوالے سے, جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں, اور انسان کے تمام مسائل کا حل فقط ایک چیز میں ہے, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, کہ جتنے بھی انسانیت کی پرابلمس ہیں وہ سب کی سب ایک چیز میں ان تمام کا سلوشن موجود ہے, اور وہ خدا کی عبدیت اور بندگی ہے. اور جب تک انسان اس سے منہ موڑے رہے گا, اس حقیقت سے منہ چراتا رہے گا, اس وقت تک اس کے پرابلم سالو ہونے والے نہیں ہیں. ایک کے بعد ایک گڑھے میں گرتا چلا جائے گا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. اب اس بنیاد کو فراہم کرنے کے بعد اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک موضوع جو قرآن کریم میں کافی بسط کے ساتھ کافی ایکسپلینیشن کے ساتھ آیا ہے, وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹاپک. اور حضرت آدم علیہ السلام کا ٹاپک در حقیقت ایک انسان کا موضوع نہیں ہے. یعنی حضرت آدم کو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, جیسے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں تو اس میں بہت سارے نکات ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت آدم کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے, جس کے بارے میں ہم سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ یہ کسی ایک شخص کا واقعہ ہے. یعنی حضرت آدم کو یہ ایک انسان ہیں اور ان کی لائف ہسٹری یا ان کو کیسے بنایا گیا ہے, نہیں, بلکہ در حقیقت یہ آدمیت اور انسانیت کا ذکر ہے, وہ انشاءاللہ آگے چل کے. یعنی کہ بیسیکلی ناٹ اے پرسن بٹ دا ہول اسپیشیز. ٹھیک ہے, حضرت آدم کے واقعے کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے حضرت نوح کا واقعہ ہے یا حضرت ابراہیم ہے یا حضرت عیسیٰ ہے, کہ جہاں پر ان تمام ہستیوں کو ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہاں شخصیت نہیں ہے, اور ساری کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم حضرت آدم کو ایک پرسن سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی علم اسما کی بات ہو رہی ہے, ابھی شیطان کے بہکاوے میں چلے گئے, ابھی جنت سے نکال دیے گئے. تو یہ عجیب عجیب مطلب کنٹراسٹنگ سچویشنز آتی ہیں سامنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم ایک پرسن نہیں ہے, وہ ایک ہمارے جیسے انسان بنے ہیں اس زمین پر اترنے کے بعد. اور قرآن نے حضرت آدم کے جتنے واقعات بیان کیے ہیں وہ اس زمین پر آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے ٹو نوٹ کہ حضرت آدم کے اس زمین پر آنے کے بعد زندگی کیا تھی, اس بارے میں قرآن نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے. کہ جیسے واقعات حضرت نوح کے ہیں یا باقی نبیوں کے بیان کیے گئے, حضرت آدم کی زندگی کا ایک بھی واقعہ نہیں ہے پرسنلی کہ ان کی لائف میں کیا ہوا اس زمین پر اترنے کے بعد. جتنی بھی گفتگو ہے وہ سب کی سب زمینی زندگی میں آنے سے پہلے کی ہے. اور ایک بات جو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان پر جو تکلیف عائد ہوئی ہے, تکلیف سمجھتے ہیں نا, یعنی انسان پر جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے بحیثیت ایک پرسن کے خدا کی بارگاہ میں, وہ کب سے عائد ہوئی ہے؟ جب اس زمین میں انسان آیا ہے. یعنی اس سے پہلے حضرت آدم ایک مکلف اور ذمہ دار انسان یا نبی کی حیثیت سے نہیں رہ رہے تھے. یہ میں ایک بہت اس کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نبی وہ کب بنے؟ جب خدا نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیے، اب آپ میرے پیغام کو سنبھالنے والے بنیے، تب وہ بار نبوت ان کے کندھوں پر آیا. ایک ہمارے جیسے انسان، گوش پوش والے انسان، ایک ذمہ دار انسان، وہ کب بنے؟ جب خدا نے ان کو زمین پر اتار دیا آدم اور حوا کو. لیکن جتنی چیزیں اس سے پہلے ہیں در حقیقت آدم ریفرنس ہیں، خدا بتا رہا ہے کہ انسان اور انسانیت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم اسپیکٹ ہے اس کا. اچھا، آج کی حد تک تو ہم زیادہ بات نہیں کر پائیں گے، صرف اتنا میں چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اپنا ہم کینوس مکمل کر لیں، اور اس میں جتنے ہمارے پیسز الگ الگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ لیں، اور پھر رفتہ رفتہ ہم ان کو ڈسکس کرنا شروع ہوں. جناب آدم علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں پانچ مقامات پر ہیں. پہلا سورہ بقرہ ہے، جس میں تقریباً 10 آیتیں ہیں، 30-40. اس کے بعد ان دا بگننگ آف سورہ آراف، وہاں کافی تفصیل سے ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. سورۃ الاعراف کا نمبر ہے 7. پھر سورۃ الحجر، اس کے آیت 15-20 کے بعد سے جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورہ حجر 15 نمبر ہے. اس کے بعد سورہ طہٰ، جس کا نمبر 20 ہے، اس کے آخر میں، اور پھر سورہ صاد نمبر 38، اس کے بھی آخر میں. ان پانچ مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں ہم دیکھیں گے ان آیتوں کے تناظر میں. تو آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ان پانچ مقامات پر جو آیات بیان ہوئی ہیں ان کا ایک اچھے طریقے سے ترجمہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ترجمہ آپ کے سامنے رہے گا، آپ اس کو ریوائز کریں گے، تو پھر اگلے دفعہ سے ہم انشاءاللہ اس میں جو الگ الگ نکات ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں گے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 کے بعد سے بیان ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب کہا تیرے رب نے. اور جب بھی جہاں بھی یہ طریقہ خطاب ہے، رَبُّكَ تیرے رب نے، تو یہاں بنیادی طور پر مخاطب کون ہے؟ پیغمبر اکرم. کہ جب تیرے رب نے کہا، کیا کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے، ملائکہ کے لیے، انی، کہ بے شک میں، جاعل، قرار دیتا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ. اچھا، خلیفہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ جو کسی کے پیچھے آئے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، یعنی who is following you. خلف کا مطلب ہے کہ جو آپ کو فالو کر رہا ہے. تو اب یہ لفظ خلیفہ بیسیکلی ایک اچھی خاصی ایکسپلینیشن مانگتا ہے، کہ خلف یعنی کس کے پیچھے. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو زمین میں کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے. اب اس میں دو امکانات ہیں اس لفظ خلیفہ کو سمجھنے کے لیے، کہ یا تو حضرت آدم سے پہلے زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی اور حضرت آدم ان کے پیچھے آ رہے تھے، اور اس طریقے سے ان کے پیچھے زمین میں لائے گئے کہ پہلے کسی اور مخلوق کا کنٹرول تھا، اس کے بعد خدا نے کنٹرول حضرت آدم کو دے دیا. یا دوسرا پہلو، کہ جو علماء جس کی زیادہ تائید کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلف یعنی پیچھے آنے والے کا مطلب، یا کسی کی جگہ بیٹھنے کا والے کا مطلب، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی اس کو فالو کر رہا ہے. کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، وہ چلا گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا یا اس کا خلیفہ ہے. ایک حکمراں ہے، وہ رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، دوسرا اس کے پیچھے آ گیا. नहीं, बल्कि खिलाफत एक नियाबत और रिप्रेजेंटेशन का भी जरिया है। यानी जब आप किसी को इस तरीके से भेजें या किसी को इस तरीके से बिठाएं कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो भी खलीफा है। तो वो ये कहते हैं कि आदम हकीकतन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए, पीछे नहीं आ रहे किसी के। और अगर पीछे आने वाले की बात होती तो खुदा आगे जाने वाले का भी जिक्र कुछ ना कुछ करता और बताता, लेकिन खुदा ने किसी आगे वाले का रेफरेंस नहीं दिया है, बल्कि डायरेक्ट ये बात कही, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, एक बात। तो इसमें हम एक के बाद दूसरे आने वाले के तौर पर हमें यहाँ खिलाफत मुराद नहीं लेना चाहिए आदम की। और दूसरी जो अहम तरीन बात है कि इस खिलाफत का जाल यानी करार देना, इस खिलाफत को बनाना, इसे खुदा ने फकत और फकत अपने से नस्बत दी है। इन्नी, कुरान करीम में बहुत सारी जगह आयतों में है अना, अरसलना रसूलना, हमने रसूल भेजे, यहां सिंगुलर है, इन्नी मैं, हम नहीं, मैं करार दे रहा हूं खलीफा। तो इससे ये बात पता चल रही है कि आदम की खिलाफत का ताल्लुक फकत और फकत खुदा से, और कोई दूसरा इस बीच में नहीं है। ना कि मलाइका का रोल क्या है, मलाइका का रोल यहां पर सिर्फ ये है कि अल्लाह उनको इन्फॉर्म कर रहा है, जैसे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, ये डिसीशन है। उस डिसीशन को खुदा मलाइका को बता रहा है। जब खुदा ने कहा वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, कि जब तेरे रब ने मलाइका से ये बात कही, तो ये नहीं कि खुदा ने मलाइका को ये बात बताई कि मशवरा दो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नहीं, एक खुदा ने फैसला किया और उसे मलाइका को इन्फॉर्म किया उसके बारे में। तो इससे ये बात पता चलती है कि आदम की खिलाफत दर हकीकत खुदा की नियाबत है। यानी जो खिलाफत आदम है वो हकीकतन खुदा की रिप्रेजेंटेशन है ऑन अर्थ। कि जब परवरदिगार ये कह रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, तो इसका मतलब है कि मैं अर्ज में ऐसी मखलूक को लाना चाह रहा हूं, ला रहा हूं जो मुझे रिप्रेजेंट करेगी। यानी खिलाफत का मतलब ये नहीं कि कोई जाएगा और उसकी जगह मैं बैठा रहा हूं, नहीं, बल्कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेगी, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी तजल्ली होगी, मेरी असमाओं सिफात इसमें से झलक रही होंगी, जो आगे जाके हमें मजीद इसकी ताईद होती है। मलाइका ने इस खुदा के बयान को फौरी तौर से कबूल नहीं कर लिया, बल्कि उनका जो पहला रिस्पॉन्स था वो एतराज़ वाला रिस्पॉन्स था। एतराज़ मतलब उस सेंस में नहीं, क्योंकि मलाइका वो काम नहीं करते गए जो खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाएं, लेकिन एक क्यूरी हम कह सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन है इस फैसले पर। पालू, उन्होंने कहा, अतजअलु फीहा, क्या तू करार देता है फीहा इसमें, यानी इस ज़मीन में, मन युफ्सिदु फीहा, जो इसमें फसाद फैलाए, वह यस्फिकु दमा, दमा दम कहते हैं खून को, ब्लड, और खूनरेजी करे, यानी क्या तू उसको करार दे रहा है, यहाँ पर लफ्ज़ खलीफा या नहीं, यानी कि उसे बिठा रहा है कि जो इस ज़मीन में फसाद करे और ज़मीन में खूनरेजी करे। अब ये सवाल पैदा होता है कि मलाइका को ये बात कहाँ से पता चली कि अभी आदम जो हैं, यानी कि खुदा ने अभी शायद बस वो आदम की शक्ल बनाई है या जो रूप हूं की है, जो भी, कि इससे ज़्यादा आदमियत कुछ भी नहीं है, लेकिन मलाइका को ये बात कहाँ से समझ में आ गई। तो उसका रीज़न ये दिया जाता है, उसके भी दो रीज़न्स दिए जाते हैं। एक रीज़न ये है कि आदम से पहले जितनी मखलूकात थी सब ने यही काम किया, यानी कि ज़मीन पर आदम पहली मखलूक नहीं है आबाद होने वाली, आदम से पहले भी बहुत सारी मखलूकात थीं जिनमें इंसान और जिन्नात सब हैं, तो जितने भी ज़मीन पर बसते हैं वो यही काम करते हैं, फसाद और खूनरेजी। और दूसरा इसका जवाब थोड़ा सा गहरा है, वो इस तरीके से दिया जाता है कि हर वो मखलूक जो मादे से बनी होती है, यानी इस ज़मीन पर होती है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस ज़मीन पर वसाइल ज़िंदगी के महदूद हैं, लिमिटेड हैं। और अगर कोई भी मखलूक ऐसी जगह पर रहे कि जहाँ पर उसकी ज़रूरियात और इवन ख्वाहिशात और हवस कहीं ज़्यादा हो और उसके मुकाबले में वसाइल बहुत महदूद हों, तो बाहमी क्लैश का जनरेट होना लाजमी बात है। यानी अगर कोई भी इस मखलूक को देखेगा कि यह मादी मखलूक है, यह मादी मखलूक हाजतें रखती है, हाजतों के लिए जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ज़रूरियात वसाइल इनको कम फराहम होंगे, मैसर होंगे, और इसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और फसाद बरपा करेंगे और खूनरेजी करेंगे। तो इन दो में से कोई एक जवाब है कि यानी कि इसको हम अगर समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि या तो मलाइका की नज़र दीगर बसने यानी हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे थी, या मलाइका की नज़र इंसान के जिस्म की हकीकत पर थी। ठीक है, वो दो में से कोई एक चीज़ देख रहे थे कि या तो ज़मीन पर बसने वाली मखलूकात की पास्ट हिस्ट्री या इंसानी जिस्म की जो लिमिटेशंस और ख़राबियाँ उसकी वजह से उन्होंने ये बात कही। नहीं, इसका ये तो कोई अभी तक इसका कोई वो नहीं है कि इस जैसी कोई चीज पहले हुई हो। यानी मखलूकात हैं जिनमें हो सकता है कुछ हमसे भी सिमिलर हों या जिन्नात हों, मुख्तलिफ बातें आती। वनो अच्छा, और फिर बात यहां तक महदूद नहीं रही इबन आदम की, यानी आदम और इबन आदम की मजम्मत के हवाले से, बल्कि उन्होंने कहा व नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तस्बीह करते हैं तेरी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक और तेरी तकदीस यानि बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते हैं। तो उन्होंने फरिश्तों ने एक लिहाज से आदम की डीमेरिट्स बयान की दो, फसाद फैलाना, खून बहाना, खूनरेजी, और अपनी मेरिट्स को सामने रखा तीन, तस्बीह तहमीद और तकदीस, यानी हम तेरी तस्बीह करते हैं हम्द के साथ और तेरी तकदीस यानी तेरी बुजुर्गी और बड़ाई को बयान करते हैं। अब खुदा का जो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा अजीब है, यानी फरिश्तों के बयान से भी ज़्यादा अजीब खुदा का जवाब है, वो है काला इन्नी अलमो माला तालमून। न ये कहा कि तुम सही कहते हो, न ये जवाब दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, बल्कि कहा इन्नी आलमो, मैं उसका खूब इल्म रखता हूँ, माला तालमून, जो जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं है। और इस मौके पर जैसे अल्लामा तबातबाई ने कहा कि यहाँ पर जो है ना, यानी कि ये हकीकतन इंसानियत के लिए पैराडाइम शिफ्ट है ये जुमला। वो किस हवाले से कि फरिश्तों की नज़र में बड़ाई का मेयार तस्बीह और तहमीद और तकदीस था, खुदा ने वहाँ से तवज्जो हटाई कि नई इल्म की बुनियाद पर जो चीज़ आती है वो इससे बालातर हो सकती है। यानी हम्द और सना और तस्बीह और तकदीस की फजीलत अपनी जगह, लेकिन आदम की फजीलत का ताल्लुक और उसकी बुनियाद इन पर नहीं है, बल्कि किस चीज पर है, इल्म पर है। इन्नी आलम व माला तालमून। अब किस तरी, और अगला जुमला उसी की तायद कर रहा है कि आदम को खुदा ने तस्बीह करना नहीं सिखाया। यानी आदम को खल करने के बाद खुदा ने ये नहीं कहा कि अब मलाइका के पास बैठो और उनसे तस्बीह सीखो, बल्कि क्या हुआ, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि और तालीम दिए, इल्म अता किया आदम को, अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम के तमाम, कुल्लहा जितने भी अस्मा थे उन सब का इल्म आदम को दिया, तालीम किया। थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर उनको अरज किया मलाइका पर। अभी मैं इन दोनों का फ़र्क इंशाल्लाह, इन दोनों सेंटेंसेस का फ़र्क थोड़ा समझाता हूँ। फ़काल अम्बे ऊनी, اور پس ان سے کہا امبے اونی نبا, کہتے ہیں خبر کو جس سے نبی بھی نکلا ہے, کہ نبی وہ یعنی جو خبر دینے والا, نبا جو ایک اہم خبر ہو, یعنی خبر یہ نہیں کہ سڑک کا حال بتا دیا آگے, بلکہ نبا اہم خبر, ایسی خبر جس کی اہمیت ہو, جس کی کوئی وقت ہو. فقال انبئونی, مجھے خبر دو, بے اسماء ہاؤلاء, ان اسماء کی, ہاؤلاء اشارہ کر کے, یہ وہ جو اسماء ہیں ان کی خبر مجھے دو. اور ہاؤلاء, ہاؤلاء کا مطلب ہے کہ یہ قریب, دور نہیں, اگر دور ہوتا تو کیا آتا, اولائکا, ٹھیک ہے, ہاؤلاء جو سامنے, یعنی ان اسماء کی جو تمہارے سامنے موجود ہیں ان کی خبر دو, یعنی کہ کوئی چھپے ہوئے ہیں یا دور ہیں یا کہیں اور ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اس بات میں, اس اسٹیٹمنٹ میں جو ابھی تم نے تھوڑے پہلے دیے, ٹھیک ہے. اب یہ خدا کا حقیقتاً جواب ہے فرشتوں کو, ملائکہ کو. اب اس میں ایک جو بہت اہم سوال سامنے آتا ہے, بہت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ ملائکہ کے پاس کیا یہ موقع ہے اعتراض کا کہ آپ نے آدم کو تعلیم کر دی ہے اسماء, ہمیں نہیں کیے تو ہمیں کہاں سے خبر ہوتی. مطلب آپ نے آدم کو تعلیم کر دی ہے, ہمیں نہیں بتائے, تو ٹھیک ہے آدم نے اس کا جواب دے دیا, مطلب کوسچنز کے آنسر آپ نے ان کو بتا دیے, ہم کو نہیں بتائے, ہم سے پوشیدہ رکھے تو ہم کیسے بتائیں گے.
اسماء کا کوئی خاص ترجمہ نہیں, اسماء کا مثلا ہم جو کہتے ہیں اسماء نام, یا نام ہی ہے, خدا نے نام ہی پوچھا کسی کا, یا اسماء
جی یہ پوری ایک
نہیں, اس لیے میں
کہہ رہا ہوں اس میں انشاءاللہ اسماء کو فی الحال صرف اسماء رکھیے.
نہیں, اسماء کو آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہم نام سمجھیں یا کلمے سمجھیں, کیا سمجھیں؟
تھوڑا سا اس پر ابھی آتے ہیں کیونکہ یہ بہت بہت تفصیلی بحث ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک اوور ویو ہم لے لیں پھر اس کے بعد ڈیٹیلز میں جائیں رفتہ رفتہ. ابھی ہم اس کا مسئلہ تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بیسک پرابلمیٹک کوسچن ہے کہ ملائکہ کے پاس کیا اس اعتراض کا موقع تھا کہ خدا نے آدم کو ایک چیز بتا دی, ہمیں نہیں بتائی, تو ہم کیسے جواب دیں, تو ہمیں کیا پتا. اس کا جواب جو ہے نا انہی آیتوں میں موجود ہے اور دو حوالوں سے موجود ہے, دو ڈائریکشن سے, دو بیسس پر. پہلی چیز ہے کہ جب خدا نے اسم کی بات کی ہے, اسماء کل کی بات کی ہے, آدم کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے, ملائکہ کے لیے عرضہ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. علم آدم الاسماء کلہا, آدم کے لیے علم ہے, علم ہے. ثم عرضہم علی الملائکہ, اور ملائکہ کے لیے علم نہیں ہے, عرضہ ہے, عین رے ضاد. اس میں کیا فرق ہے, یہ کی ڈفرنس ہے, اور اس کے ذریعے سے آدم اور ملائکہ کی بنیادی کیپیبلٹیز کا فرق سمجھ میں آتا ہے. علم کا مطلب, پہلے علم کی تعریف کو سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے, کہ علم کا مطلب کسی شے کی حقیقت کا انسان کے نفس پر کھلنا ہے. علم کا مطلب کسی انفارمیشن, پیس آف انفارمیشن کا لرن کرنا نہیں ہے. یعنی جب ایک شے کی حقیقت انسان پر کھل جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص اس کا عالم ہو گیا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے, یہ بہت اہم ہے, مطلب یہ اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے سب کو کہ علم کا مطلب جاننا نہیں ہے بلکہ ایک چیز کی حقیقت کا انسان کے اوپر کھل جانا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈاننگ آف ریالٹی اپون ون سیلف, کہ آپ سمجھ گئے بالکل کہ یہ کیا چیز ہے. کہ اگر یہ بلب ہمارے سامنے, ہم سے پوچھا جائے کہ یہ بلب جو ہے کیسے روشن ہے, ہم اس کے عالم نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پوری حقیقت ہمیں نہیں پتہ. لیکن جب ہمیں پورا یہ بجلی کا اور روشنی کا اور کیسے بجلی آتی ہے اور کس طریقے سے وہ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट होती है और कैसे वो लाइट आगे ट्रैवल कर, जब ये पूरी हकीकत हम पे खुल जाएगी तब मैं कहूँगा कि मैं इसका आलिम हूँ। ठीक है, इससे कहते हैं इल्म। तो अब इसके साथ फौरन एक सवाल पैदा होता है कि जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं या जो काम हम अभी कर रहे हैं, फिर ये क्या है? इसको कहा जाता है दर्स, तदरीस। तदरीस और तालीम में फ़र्क है। तदरीस का मतलब ये होता है कि एक इंफॉर्मेशन को, मतलब एक अच्छे टीचिंग मेथड्स के साथ आप कंबाइन करें, अपने जितनी भी स्किल्स हैं ऑरेटरी की उन सब को मिलाएं और उसके बाद आप उसको पेश कर दें लोगों के सामने, ये दर्स और तदरीस है। जो मुदर्रिस होता है ये उसके बस की बात नहीं होती कि किसी के ऊपर हकीकत को खोल दे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पेश कर सकता है। ठीक है, जितना भी वो अपने उसके अंदर अपने हुनर और अपने पूरी नॉलेज सब कुछ अप्लाई करके वो पेश, ये तदरीस है। हकीकत का खोलना फकत खुदा का काम है। इसलिए जी
आपने इल्म की जो तारीफ की, जहां जहां भी इल्म यूज होगा वो इसी हकीकत के मायने में इस्तेमाल हो,
असल में
असल जो रसूल खुदा की जो हदीस है कि मसलन अतलबो इल्म, इल्म हासिल करो ख्वातम
जी जाना जी। आप इस माने को इस पे रख के देखें ना हर जगह, तो आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा।
जब भी मैंने पूछा आपसे कि मसलन इस वाली हदीस
के यानी कि अगर आप देखें तो जब पैगंबर ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तो हकीकतन पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि हकायक की तलब हर मुस्लिम और मुस्लिमा पे फर्ज है, ना कि किताबों का दफ्तर उठा के सर पे लाद लेना। हाँ, मतलब दूर दराज, चाहे तुम्हें दूर दराज के मकामात का सफर करना पड़े दूर, जैसे इससे मिलता जुलता है जुमला इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मता है, उसे हासिल करो चाहे मुनाफिक से क्यों ना हासिल करना पड़े। तो उसके लिए जितना भी आपको मेहनत तगोदौ करनी पड़े, लेकिन असल चीज तलब इल्म है, तलब हकीकत है। वरना तो सूरह जुमा में खुदा ने कहा ना उन यहूदियों को, क्या कहा है, कमसल हिमार यहमल असफारा, कि ये गधे हैं जिन्होंने किताबों का बोझ लादा हुआ है, तो उसकी तो कोई हैसियत है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दर्स, दर्स का लफ्ज भी कुरान में आया है, इल्म का लफ्ज भी कुरान में आया है। तो दर्स का मतलब यही है कि जैसे हम आम तौर से इल्म समझ रहे होते हैं कि ये बातचीत करना, ये यूनिवर्सिटी, ये लेक्चर और ये सब चीज़ें, ऑरेटरी, मजालिस, खिताबत, ये तदरीस है, तालीम नहीं है। इसीलिए इल्म का लफ्ज़ खुदा ने या तो अपने लिए कहा है युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि अल्लाह इल्म अता करता है, और उसकी प्रीरिक्विज़िट भी बयान किया गया इत्तकुल्लाह, कि अगर तुम अपने अंदर तकवा पैदा करोगे तो खुदा तुम्हें इल्म अता करेगा, यानी हकीकतों को खोल देगा तुम्हारे ऊपर। या बेइज़्ने खुदा, ये सिफत पैगंबर को अता हुई है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी क्योंकि खुदा ने पैगंबर को अपनी सिफात की तजल्ली बना के इस दुनिया में भेजा है, तो इज़्ने खुदा से पैगंबर और इमाम भी जो कैपेबल नफ्स है उस पर हकीकतों को खोल सकते हैं, लेकिन अगर नफ्स नालायक है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इल्म है। तो जब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लहा, इसका मतलब ये है कि खुदा ने आदम पर अस्मा की हकीकत को खोला, यानी इल्म अस्मा का मतलब। अब यहीं से हम इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता अस्मा पे भी आ जाएंगे, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि खुदा ने आदम पर अस्मा लफ्ज़ नहीं है जो रटवाएं, बल्कि अस्मा की हकीकत को खोला है, और ये सलाहियत आदम में थी कि वो उन हकीकतों को समझ सकते थे, अब्ज़ॉर्ब कर सकते थे। क्योंकि अगर किसी में ये सलाहियत ना हो कि वो उस पर हकीकत के दरवाजे खुल जाएं, हकीकत को वो जज्ब कर सके, तो आप उसको तालीम नहीं दे सकते। ठीक है ना, यानी कि हैवानात है मिसाल के तौर पर, उनमें ये सलाहियत ही नहीं है, तो आप हैवानात को इल्म नहीं दे सकते, बल्कि खुदा ने सिर्फ और सिर्फ उनको इल्हाम किया है उनकी जिबिल्लतों में कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके, जो बेसिक चीज़ें। इंसान के नफ्स में खुदा ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी रखी है کہ انسان کا نفس اگر آمادہ ہو، تیار ہو، اپنے کو صاف اور پاکیزہ کرے، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں حقائق اس میں روشن ہو جائیں، کھل جائیں اس پر حقیقتیں.
تو عرفانیت کا جو ہوتا ہے سیٹ اپ وہی ہوئی.
جی، یعنی کہ اس کی بہت آسان مثال ہے، میں بالکل بھی کسی پیچیدگی میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. جیسے اس کی مثال عرفا ہی دیتے ہیں کہ انسان کا جو سینہ ہے اس کی مثال آئینے جیسی ہے. حقائق پوری کائنات میں موجود ہیں، ظاہری و باطنی و معنوی ہر پلین پر. جس انسان کا سینہ خرابیوں سے، نجاستوں سے، کثافتوں سے پاک صاف ہوتا چلا جائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چمکتا ہوا آئینہ. تو اس آئینے میں وہ تمام حقائق ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوالٹی انسان کے پاس ہے جو خدا نے اور یعنی دیگر حیوانات یا ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آدم میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ اسما کی حقیقت کو جان سکے، یا اسما کی حقیقت اس میں ریفلیکٹ ہو سکے، یا اس میں ابزورب ہو سکے. یہ کوالٹی. عرض، عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو پھیلا دینا، رکھ دینا. یعنی جیسے مثال اس کی دی جاتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس پر جو ہمارا لباس ہے یہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ میری اسکن اور اسکن کا کلر یہ میری ذات کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بدلنا میرے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ لباس جو میں اوپر سے پہنتا ہوں، یہ اس کا کلر، اس کا ٹیکسچر، اس کے فیچرز، اس کی کریکٹرسٹکس، یہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے. تو جو چیز کسی کی ذات کا حصہ ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے جوہر، یعنی ایسنس. اور جو چیز اوپر سے لباس کی طرح پہنی جاتی ہے اور اتاری بھی جا سکتی ہے وہ کہلاتی ہے عرض، جو ذات کا حصہ نہیں ہے. تو علم ذات کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ علم ذات کا حصہ، علم جوہر کا نام ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ چیز جو ایک انسان میں جذب ہو جاتی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، جو حقیقت آپ پہ کھلی ہے. عرضہم علی الملائکہ، یعنی ملائکہ میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس جوہر کو جذب کر سکیں یا نہیں کر پائے. تو انہی اسما کو جب خدا نے آدم کے سامنے رکھا تو آدم کے لیے کیا بن گئے؟ جوہر بن گئے. اور وہی اسما ملائکہ کے سامنے آئے تو عرض رہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسک کیپیبلٹی کا یا بیسک کسی کیریکٹرسٹک کا ڈفرینس ہے کہ آدم اس کو اپنا جوہر بنا سکتا ہے علم اسما کو، اور ملائکہ کے لیے وہ چیز عرض ہے. اور اس کو ملائکہ نے بعد میں کہا بھی کہ جتنا آپ نے بتا دیا اتنا ہی ہمارے پاس ہے، اس سے آگے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے. پھر خدا نے کہا کہ اس کی خبر دو ہاؤلا. اچھا، ہاؤلا کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ اسما کوئی دور نہیں تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے، کسی مخفی مقام پہ نہیں تھے، ان کے سامنے تھے. یعنی کہا ان اسما کی خبر مجھے دے دو. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ خالی نام ہوتے تو نام بتانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ حقیقتیں تھیں کہ جو آدم کو سمجھ میں آ رہی تھیں ملائکہ کو سمجھ میں نہیں آ سکیں، ورنہ دونوں کے سامنے ہی تھیں. ہاں، یہ سامنے پڑی ہیں، ٹھیک ہے. ہاذا، ہاؤلا پلورل، یہ سامنے، یعنی یہ اسما جو تمہارے سامنے ہیں ان کی مجھے خبر دو. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب یہاں بھی اگر آپ علم کو اس معنوں میں لیں تو اس کا ترجمہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ کہ ہم پر حقیقت اتنی ہی کھلی ہے جتنی کہ تو نے کھول دی. یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے کہ خود حقائق کو کھول سکیں، خود ترقی کر سکیں، خود آگے جا سکیں. اگر ایک جزو ہمارے پاس، ہمیں کوئی چیز، جیسے انسان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے نا کہ انسان کو بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں ملتی ہیں، ان کو جوڑ کے وہ پوری تصویر بنا لیتا ہے. یعنی یہ انسانی خصوصیات ہیں، یہ آدمیت کے جوہر ہیں یہ سارے. انہوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہمارے لیے علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمارے ہمیں علم عطا ہے، یعنی جتنے حقائق تو نے سمجھا دیے اس کے آگے حقائق کو در کرنے کی سکت صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, اور یہ ملائکہ کا کام ہے, یعنی یہ ان کی خوبی ہے, یہ ان کی خوبصورتی ہے کریکٹر کی, کہ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا سے جھگڑنا شروع ہو گئے کہ یہ صلاحیت آپ نے ہمیں کیوں نہیں دی, اور ہمیں نیچے کیوں کر دیا, اس کو اوپر کیوں کر دیا. انکا, انہوں نے نتیجہ کیا دیا, نے دے سرینڈرڈ, جو خدا کا فیصلہ تھا اس کے آگے وہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا, اور جو ورڈکٹ دیا وہ یہ تھا انکا بے شک انت العلیم الحکیم, کہ بے شک تو علیم, علیم کہتے ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والے کو, صیغہ مبالغہ ہے, یعنی جو بہت زیادہ کثرت کو, بہت زیادہ بزرگی کو ظاہر کرتا ہے. علیم, تو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے, یعنی کہ تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی کہ تیرا کوئی فیصلہ خلاف حکمت نہیں ہوتا, فقط علیم نہیں حکیم کا. قالا یا آدم و انبئہم باسمائہم, تو خدا نے صرف ان کے پیچھے ہٹ جانے کے بنیاد پہ نہیں بلکہ حجت کو تمام کیا کہ آدم سے بھی کہا کہ اب آپ خبر دیجئے. اور یہاں پر بھی جملہ جو ہے نا بہت عجیب ہے, انبئہم, خبر دو ان کو, باسمائہم, ان کے اسما کے بارے میں. یعنی یہ خود اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آدم کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور اسی آیت کو بنیاد بنا کے ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ انسان کامل استاد ملائکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آدم نے, جیسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ آدم کو یہاں پر اگر آپ ایک پرسن لیں گے نا تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, کیونکہ یہاں آدم ایک شخص کا نام نہیں ہے, آدم اس پوری اسپیشیز کا نام ہے, اس پوری نوع کا نام ہے. یعنی اس آدمیت میں ایک سیکشن وہ ہے جو استاد ملائکہ ہے, جو ملائکہ کو ان کے اسماء کی تعلیم کرتا ہے. اسی ابن آدم میں, اسی آدمیت میں ایک جزو, ایک حصہ ان انسانوں کا ہے کہ جو ملائکہ کو ان کی حقیقتوں کی خبر دے رہے ہوتے ہیں, جس تک یعنی کہ جو چیز خود ان کے سامنے ہے اور جس کو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں تو وہ رجوع کرتے ہیں ان کی طرف. تو انسان کامل استاد ملائکہ ہیں. فلما انبأهم بأسمائهم, پس جب انہوں نے ان کے اسماء کی ان کو خبر دی, قالا, تب خدا نے کہا, الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کے بارے میں. اور یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسماء کا تعلق کس سے, آسمانوں اور زمین کے ظاہر سے نہیں ہے, غیب سے, کیونکہ بات اسماء کی ہو رہی ہے. اور اسماء کے علم کے حوالے سے فرشتوں کی نااہلی, ملائکہ کی نااہلی ثابت ہوئی, آدم کی اہلیت نظر آئی. اور پھر خدا نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, یعنی جن اسماء کو ریفرنس بنا کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے فضیلتوں کا, ان کا تعلق کس سے, ظاہر سماوات و عرض سے نہیں ہے بلکہ غیب سماوات و عرض سے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور اس کا علم رکھتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جس کو تم چھپاتے ہو. یہ بھی عجیب جملہ ہے کہ جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو. اور اس کے بارے میں ایسے علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ چھپاتے ہو, کیا چھپا رہے تھے ملائکہ؟ تو حقیقتاً ملائکہ نہیں چھپا رہے تھے کچھ بھی, لیکن ایک ملک کے صفوں میں عزازیل تھا جو آدم سے کینہ اور حسد کو اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب خدا نے ملائکہ سے یہ جملہ کہا کہ اعلم ما تبدون، کہ اس کو بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا، یعنی آدم پر اعتراض کیا، یہ بھی مجھے پتا ہے، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو، چھپا رہے ہو، کتم چھپانا، مخفی کرنا، تو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو خدا نے بعد میں نکال دیا ملائکہ کی صفوں سے، کہ جو ان تمام واقعات سے آدم کی فضیلت کو دیکھنے کے بعد کیا چیز چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، آدم سے حسد کو اپنے اندر چھپا کے بیٹھا ہوا. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اسما پہ بات کر لیں، کم از کم اسما کے معنی میں بیان کر دوں، ورنہ پھر یہ گفتگو بہت تشنہ رہ جائے گی. تو جب خدا نے اسما کے ساتھ علم کا لفظ استعمال کیا، اسما کے بارے میں ریفر کیا کہ یہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے اس کا تعلق ہے، تو یہی سین قرآن کی آیتوں کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ خود ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں. اگر آپ قرآن کے ظاہری الفاظ کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہیں سے آپ کو فکر کی ڈائریکشن فراہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان دو جملوں کی وجہ سے اگر آپ علم کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اس جملے پر غور کریں کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ اسما کے مقابلے کو خدا نے کیسے کنکلوڈ کیا، غیب سماوات و ارض سے، تو یہ دو فریزز جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسما وہ نہیں ہو سکتا جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی کچھ لفظ یا کچھ نام. اچھا، اس کو بھی اگر میزان میں، اب میزان اردو میں بھی آ گئی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ یہ پوری گفتگو وہاں پڑھ سکتے ہیں، پوری بحث. انہوں نے جب اسما کو ڈیفائن کرنا شروع کیا ہے تو اس کے پوری ایک ہائرارکی انہوں نے بنائی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں درخت یا شجر یا ٹری، میں درخت کے لفظ یا ٹری کے لفظ جو چار الفابیٹس ہیں ان کو میں کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں ٹری، یہ ٹری ہے. آپ کہیں کیا ٹری ہے؟ کہ یہ چار جو الفابیٹس آپ نے لکھے ٹی آر اور ای ای، میں کہتا ہوں یہ ٹری ہے. آپ اس کو نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے. لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم ان لفظوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مفہوم بنتا ہے، ایک تصویر آتی ہے. یعنی کہ جب آپ نے اس لفظ کو پڑھا تو آپ کے دماغ میں کوئی بھی درخت ہے جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جو بھی جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں درختوں میں کو دیکھنے سے آپ کے دماغ میں جو ایک تصور ہے درخت کا، وہ ایک تصور آ گیا. اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ مفہوم ذہنی ہے آپ کا دماغ میں، درخت کا تصور، ٹری کا کنسیپٹ. اب پوچھا جائے کہ آپ کے دماغ میں جو ٹری کا ایک تصویر ابھری ہے، کیا یہ درخت ہے؟ کہ نہیں، بلکہ میرے دماغ میں جو تصویر بنی ہے وہ در حقیقت ایکسٹرنل ورلڈ میں پائے جانے والے ایک آبجیکٹ کی وجہ سے، اور وہ یہ، میں نے یہ درخت، یہ درخت، یہ درخت، تو اصل میں یہ درخت ہے کہ جس کے اندر یہ بیج ہے اور جڑیں ہیں اور پھل ہیں اور پھول ہیں اور تنا اور اتنا اس کا پورا سٹرکچر ہے اور سسٹم ہے، یہ درخت ہے. تو اس درخت کے ذریعے سے ایک تصور انسان کے دماغ میں پیدا ہوا اس کو دیکھ کر، اور اس تصور ذہنی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ایجاد کیے گئے. ٹھیک، کیا جو درخت ہمیں نظر آ رہا ہے یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے درخت کی، یا اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہے جو درخت کے درخت ہونے کا تعین کرتی ہے، جو اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے کہ اس بیج سے یہ فلاں درخت سیب کا درخت نکل آئے گا، اس گٹھلی سے آم کا درخت بن جائے گا، اس سے فلاں بن جائے گا، اس سے فلاں بن جائے گا، جو لاکھوں اسپیشیز ہیں درختوں کی اور پودوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت اس کے پیچھے بھی ہے، کہ جو درخت کے درخت ہونے کو کنٹرول کرتی ہے اور درخت کو اس کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت عطا کرتی ہے. اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے من چار میں سے کس چیز کا نام ہے؟ یہ چاروں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ایک چین میں. تو جس کو ہم اور آپ اسم سمجھ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں اسم الاسم الاسم الاسم، یعنی جو حقیقی اس سے میں, بلکہ اس سے پیچھے بھی ایک چیز ہے, اور وہ چیز ہے قدرت خدا, جہاں سے سب کچھ جنریٹ ہو رہا ہے, جہاں سے تمام حقائق پیدا ہو رہے ہیں, مشیت خدا, ارادہ خدا. یعنی مشیت خدا نے درخت کی حقیقت کو کریٹ کیا, درخت کی حقیقت نے پورے اس زندگی میں جتنے بھی درخت خارجی یعنی ایکسٹرنل ورلڈ میں جتنے ٹریز پائے جاتے ہیں وہ اس کو کریٹ کرتی ہے اور اس کے وجود کو کنٹرول کرتی ہے. اس کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اس مفہوم کے تحت ہم الفاظ وضع کرتے ہیں. تو اسم کسے کہیں گے؟ اس حقیقت کو, کم از کم اس حقیقت. نے کہا کہ جو آپ کے پاس ہے, جیسے آپ لفظ کی بات کر رہے ہیں, اسم الاسم 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 ہے, تو اب کس میں کتنی پاور ہے آپ خود سمجھ لیجئے. اور خدا جب حقیقت کے عنوان سے ایک چیز کھول رہا ہے تو کہ یہ لفظ کھول رہا ہے, یہ لفظ سکھائے ہوں گے خدا نے آدم کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی لیے جب علم اسما کی بات کی جاتی ہے تو علم اسما کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کا جاننا. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی انسان اس درجے پر ہے کہ جو درخت کی حقیقت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے, تو وہ چاہے گا تو ایک بیج سے ایک درخت ابھی ایک سیکنڈ میں اگا دے گا. یعنی اس کی مثال, بس میرے خیال ہے کہ میں دو مثالیں دے کے آج کی حد تک بات پوری کروں.
اسی سوال سے ملائکہ
صرف اتنی ہے جتنی خدا نے بتائی. انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, محدود ہے. آدم کی کیپیبلٹی ہے اسماء کل کی, جو ان کی ڈیوٹی ہے, یعنی کہ جو ان کے کاموں, جیسے میں نے حیوانات کی بات کی نا, حیوانات کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے اسما چاہیے خدا نے دے دیے بصورت الہام, لیکن اب اس میں وہ اضافہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ حیوان جو ہے کہ اگر مثال کے طور پر چونٹی کے پاس وہ اسم ہے کہ وہ اپنا بل بنانا جانتی ہے, اس کے پاس وہ اسم نہیں کہ وہ کوئی اسکائی اسکریپر کھڑا کر دے. یہ صلاحیت جو ہے علم اسماء کل کی, اور اس میں مزید ڈیپ جانے کی, اس کی حقیقتوں کو اور کھولنے کی. جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا اسی چیز کو کہ پیغمبر نے مجھ پر علم کا ایک دروازہ کھولا اور ایک در سے میں نے ہزار باب کھول لیے. یہ کیپیبلٹی آدم کی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں جلدی جلدی. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو قرآن نے بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ کیا ہے کہ مردے کو, میت کو حی کر دینا, مردے کو زندہ کر دینا. اب یہ معجزہ کیا ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسم حی کا جلوہ بنایا. کس اسم کا جلوہ بنایا؟ کہ جس انسان کے پاس اس میں حی کی حقیقت موجود ہوگی وہ انسان میت کو زندہ کر سکتا ہے. ان لفظوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, قم باذن اللہ, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل حقیقت اس قلب میں ہے جس سے یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں. اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ کوئی لفظ اسم اعظم ہے. ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے نکلنے والا لفظ اسم اعظم بنتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسم حی کا جلوہ بنایا ہے, اور اس کے ذریعے سے ان کے پاس وہ قوت اور وہ اتھارٹی اور وہ پاور موجود ہے کہ وہ اسم حی کو جاری کر سکتے ہیں. یعنی جس کے پاس اسم حی موجود ہے وہ جس کو چاہے گا ہاتھ لگائے گا وہ زندہ ہو جائے گا. کہ جس کی مثال وہ بھی ہے سامری نے جو کہا نا کہ میں نے اس کے جو ایک رسول تھا اس کی مٹی اٹھا کے اس بچڑے میں ڈال دی تھی کہ جس کی وجہ سے اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی تھی. تو جو اس میں حی کا جلوہ ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے حیات عطا کرنے, حیات کریٹ کرنے پہ. اور دوسری مثال تھوڑی سی تفصیلی ہے, وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے. آیت الکرسی کے بعد تین آیتیں ہیں, 258 کے بعد 59, 60, 61. اور ان تین میں تین مختلف واقعات بیان کیے گئے، اور تینوں واقعات اگر ہم موت، برزخ اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو بہترین اس کے اندر معارف و مطالب موجود ہیں. ان میں سے تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں، قال ربی ارینی کیف تحیی الموتا، کہ اے رب مجھے دکھا، ارینی کیف، کس طریقے سے، تحیی الموتا، تو حی کرتا ہے میت کو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ نہیں ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے یا میت کیسے اٹھائی جائے گی، یہ سوال نہیں ہے. مجھے دکھا وہ کیفیت جس سے تو میت کو حی کرتا ہے، یعنی اپنے فعل کی حقیقت میرے اوپر کھول دے، یعنی مجھے اس میں حی کا علم عطا کر دے، اس میں حی، اس کی حقیقت میرے سامنے کھول دے. خدا نے ان کی اس سوال کو قبول کیا اور ان سے کہا کہ چار پرندے لو، فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے چار کوئی بھی جنس کے لے لو، اور اس کے بعد ان کو فصرہن الیک، اپنے سے قریب کرو یا اپنے سے لگاؤ، یعنی اس کو ذبح کرو، اس کا قیمہ بنایا انہوں نے، اس کے گوشت کو مکس کیا، اور جتنی پہاڑیاں ہیں، چار پہاڑیوں پہ نہیں بلکہ جتنی بھی پہاڑیاں تمہیں سامنے نظر آ رہی ہیں سب پہ جا کے تھوڑا 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 وہ مکسڈ قیمہ جا کے رکھاؤ. پھر کیا کرو، فمد اڑنا، پھر ان کو سرگوشی کے ساتھ پکارو. کس کو پکارو سرگوشی کے ساتھ؟ کیونکہ دعا کا جو لفظ ہے سمد اور ہننا ہے، دعا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بالکل خاموشی سے پکاریں، ان وسپرنگ، یہ دعا ہے. اور جب آپ کسی کو چلا کے، پکار کے، بلند آواز سے پکاریں، یہ ندا ہے. جیسے کہ ناد علی، تو ناد علی یعنی بلند آواز سے پکارنا جو آپ سے دور ہے. اور خدا اپنے بارے میں کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، یا ودعو ربکم، اپنے رب سے دعا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تم سے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ مجھے بلانے کے لیے کسی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک دم سرگوشی کے ساتھ پکارو، اپنے دل کی آواز سے پکارو. تو یہی لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے، ثم ادعوهن، ان پرندوں کو بالکل خاموشی سے پکارو. یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے یہ خاموشی، یہ دعا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یعنی خدا نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں حی کا جلوہ بنایا کہ جو اس میں حی کا جلوہ ہے اسے کسی وجود کی حقیقت کو بس اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا. یہ ہے اسم، یہ ہے علم اسم، علم اسما. یعنی ایک حقیقت کا کھل جانا کہ جتنے اسما ہیں، علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، لطیف ہے، یہ کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. ان دا ڈومین آف ریئل ایگزسٹینس، ان دا ڈومین آف ریئل لائف، اس حقیقت کو اسم کہا جاتا ہے. اور وہ اسم پھر درجہ بدرجہ وہاں سے تنزل کرتا ہے اور اس کی ایک نزولی حالت، نزولی سمجھتے ہیں نا، ڈاؤن گریڈڈ حالت وہ ہے کہ جو ہمیں اس ورلڈ میں نظر آ رہی ہے مختلف چیزیں ہم خود، اور اسی وجہ سے ہم خود یہ نہیں ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں بلکہ ہماری حقیقت بھی پیچھے کسی حقیقت سے وابستہ ہے جو ہمارا اصل اسم ہے. ہماری کل حقیقت وہ نہیں ہے کہ جو ہمارا جسم ڈیفائن کر رہا ہے. تو علم اسما جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اس حقیقت کا علم ہوگا وہ اسم کے ذریعے سے جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ سب کام کر دے گا. یعنی اگر کسی کے کوئی مثال کے طور پر اسم رازق کی تجلی ہے تو رزق کی فراہمی اور رزق کو بانٹنا اور رزق کو دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کا فراہم کرنا، لیکن بإذن خدا. یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس فوراً ایک دماغ میں چیز آ جاتی ہے، ڈسکریشن، کیونکہ اسم کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. تو جو بھی اسم الہی کی تجلی ہے اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لائسنس ٹو کل ہے، جو دل چاہے کرتے رہو، بلکہ وہ بغیر اذن خدا اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا ہے,
کرتا
بھی نہیں, ظاہر ہے ممکن ہی نہیں, ورنہ وہ چیز فوراً ختم ہو جائے گی. تو یہ اسم کا جو پورا نظام ہے یہ حقیقتوں کا نظام ہے ایٹ ڈفرینٹ لیولز آف ہائرارکی, کہ جس میں سب سے بالا تر کیا ہے, ذات خدا ہے. اس پر انشاءاللہ, کیونکہ اسماء کی بحث تو بہت تفصیلی ہے, بہت زیادہ تفصیلی ہے.
کاؤنٹیبل چیز ہوں گے نا جس کے بارے میں خدا نے بولا کہ یہ اسماء جو ہیں مطلب چند ہوں گے یا مطلب انڈیفینٹ ہے, مطلب قدیر ہو گیا, رحیم ہو گیا, رازق ہو گیا, حی ہو گیا, یا ایسی کچھ کاؤنٹیبل تھیں ڈیفینٹ کوانٹیٹیٹیو.
دیکھیے اس میں وہی میں نے کہا نا, اسماء کی بحث بہت طولانی ہے اور اس کے اندر بہت پہلو ہیں. میں مختصر اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ 99 نام اسماء ہیں, مطلب کیونکہ ظاہر ہے اب تھوڑا سا مجھے امید ہے کہ اپنے تصور اسماء کو تبدیل کریں گے اور اسم کو خالی وہ لفظ نہیں سمجھیں گے. تو بہرحال کہا جاتا ہے 99 اسماء یا خدا کے 99 نام. یہ 99 نام کچھ بھی نہیں ہے مطلب خدا کے اسماء کے حوالے سے, کیونکہ اس کے آگے کا جملہ بہت عجیب ہے حضور کی ایک حدیث میں کہ خدا کے 99 اسماء ہیں, ومن احصاها, جس نے ان کو گھیر لیا, فدخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی یہ 99 اسماء خدا نے آدم کو دیے ہیں, ابن آدم کو دیے ہیں کہ تم ایسے بنو, تم رحمانیت کی تجلی بنو, تم رحیمیت کی تجلی بنو, تم قدیر اور علیم کا جلوہ بنو. یعنی یہ وہ صفات اور اسماء ہیں کہ جو ہم میں جھلکنا چاہیے, خدا کی صفات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اس سے آگے ہٹ کے ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا کہ دعائے جوشن کبیر 1000 اسماء ہیں, یا 1001, ہزار یا 1001. لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو اسماء کیا ہے وہ تو اسماء کے لحاظ سے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی میں اگر آپ کے سامنے کچھ اسماء کے ذکر کروں کہ یا من فل بحار عجائبہو وفل جبال خزائنہو, اے وہ کہ سمندروں میں اس کے عجائبات ہیں, وفل جبال خزائنہو, اور پہاڑوں میں اس کے خزانے ہیں, یہ کون سا نام ہے خدا کا؟ یہ دعا جوشن کبیر کے ہی جملے ہیں کہ یا من فل بحار عجائبہو, کہ اے وہ کہ سمندروں میں جس کے عجائبات ہیں اور پہاڑوں میں جس کے خزانے. اب آپ اس کو کیا خدا کا نام سمجھیں گے؟ اسی طریقے سے بہت. تو یہاں سے پھر ایک بالکل نیا در کھلتا ہے اسماء کے حوالے سے, اور اس کے لیے شاید میں نے کبھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت انہوں نے بیان کی تھی آغا جوادی عاملی نے اسی عنوان سے اسم کو سمجھانے کے لیے, کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک اور صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, یعنی وہ بیمار تھے ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے. جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے مریض کے منہ سے نکلا آہ, وہ بیچارہ کراہ رہا تھا اپنے تکلیف سے. تو جو صحابی امام علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم کوئی ذکر خدا کرتے, خدا کا نام لیتے, یہ آ آ کیا کر رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس سے یہ بات مت کہو, آہ جو ہے وہ اسماء خدا میں سے ایک اسم ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کو طلب کرے وہ اسم خدا ہے, ہر وہ چیز جو خدا کی طرف رہنمائی کرے وہ اسم خدا ہے. یعنی یامن فی البحار عجائبہو کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ سمندر کی تہ میں پائی جانے والی زندگی کی گہرائیاں خدا کو یاد دلاتی ہیں, اس لیے اسم خدا ہے, نہ کہ یہ خدا کا نام ہے. تو یہاں سے اسم کا ایک بالکل نئی ڈائمینشن اوپن ہو جاتی ہے اسما کے حوالے سے. لیکن یہ سب اسی کے انڈر میں کہ اسم حقیقت الہیہ کو کہتے ہیں. اسم کسی لفظ کو نہیں کہتے, اسم کسی نام کو نہیں کہتے, اسم ایک الہی حقیقت کو کہا جاتا ہے. اور آدم میں خدا نے کیا صلاحیت دی کہ ان پر یہ تمام حقائق, یعنی آدم میں یہ کوالٹی ہے کہ بہار کے عجائب کو ڈسکور کر سکے, آدم میں یہ کوالٹی ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے اس میں اندر دفن خزانوں کو نکال سکے. تو فی البحار عجائبہ آدم کے لیے ایک اسم ہے جس کا علم آدم حاصل کر سکتا ہے، یعنی جس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. یا فی الجبال خزائنہ آدم کے لیے ایک اسم ہے جس کا علم وہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے. یہ کوالٹی ہے، یہ مطلب ہے اسماء کا اور یہ مطلب ہے علم اسماء کا. صحیح. اب آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہیں.
چلیے، مثلا آپ نے اسماء